أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين سامعین محترم جیسا کہ آپ کے علم ہے ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس مہینے کی نسبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے جس میں اس مہینے کو خود انہوں نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے اس مہینے میں جہاں بہت ساری رحمتیں اور برکتیں ہمارے مشاہدے میں اس میں سے ایک اہم موضوع امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہے اور اس اہم اور عظیم شخصیت کی جو امت مسلمہ میں اہمیت ہے اس کے پیش نظر نور الولایہ نے 6 ٹاک شوز کی سیریز کا انعقاد کیا ہے اس ٹاک شو میں ہر ایک دن مختلف عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ نظریہ مہدویت یا آخری نجات دہندے کا نظریہ نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ میں ایک متفقہ نظریہ ہے بلکہ دیگر ادیان میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس اہمیت کے پیش نظر نہ صرف یہ کہ 6 ٹاک شوز کی سیریز کا انعقاد ہوگا بلکہ اسی ٹاک شوز سے ہم آپ کی خدمت میں ایک کوئز پروگرام کا بھی اعلان کر رہے ہیں اس کوئز پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم ان مفاہیم کو پہچانے کی کوشش کریں گے کہ جو کہ بہت ہی علمی اور اہم ہیں اور جس سے اس نظریے کو سمجھنے اور اس سے اپنے وظائف کو انتخاب کرنے میں ہمیں اہمیت ملے گی موقع ملے گا آپ کی خدمت میں جو ہے وہ سب سے پہلے میں مہمانانہ گرامی کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے مہمان سید ظاہر عباس مولانا صاحب جو ہیں وہ حوزہ علمیہ قم کی برجستہ شخصیات میں سے ہیں اور ان کا اسپیشلائزیشن فلسفہ اور کلام ہے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں اور انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے اور اس پروگرام میں جو دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی حوزہ علمیہ کی اساتید میں سے برجستہ شخصیات میں سے مولانا نوید حسین متحری ان کا بھی اسپیشلائزیشن فلسفہ اور کلام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فقہ اور اصول میں بھی اسپیشلائزیشن کی ہے اور درس خارج کے طالب علم میں ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے آپ سے بھی میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا مولانا صاحب اور پہلا سوال سب سے پہلا جو آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ نظریہ مہدویت جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا متفقہ نظریہ ہے تو کیا صرف یہ امت مسلمہ سے مخصوص ہے یا جہانی نظریہ ہے اور اگر یہ ایک جہانی نظریہ ہے تو جہانی ہونے سے کیا مراد ہم لے سکتے ہیں اس کی بھی وضاحت ہمیں چاہیے ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پر اپنے ارشادات کو بیان فرمائیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تشکر کروں گا آپ کا کہ موقع دیا گیا کہ اس اہم مناسبت پر اور اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے اس کے اندر جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی بیان کیا ہے کہ نظریہ مہدویت جو ہے وہ امت مسلمہ کا متفقہ ایک نظریہ تو ہے ہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ نظریہ جو ہے امت مسلمہ سے ہٹ کر بھی موجود ہے یا نہیں تو اگر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نظریہ مہدویت یہ امت مسلمہ سے ہٹ کر دوسرے ادیان کے اندر بھی پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ مذہب کی قیدوں سے باہر ہے اور مذہب کی قیدوں سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہانی ہے یعنی یہ کوئی دین کا قائل نہ بھی ہو پھر بھی اس کے اندر مہدویت کی نسبت ایک اعتقاد موجود ہے اب یہاں پہ میں ایک تو اپنے لفظوں کی جو ہے وضاحت کرتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں چونکہ ایک تشیع کے پلیٹ فارم سے یہ مطلب نقل ہو رہے ہیں تو بعض اوقات یہ ذہن میں جاتا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ تشیع کا ہے اور سارے اس کے اوپر متفق ہیں تو یہ غلط فہمی آ سکتی ہے لیکن میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا مہدویت جب ہم نظریے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس میں جب ہم اس بات کے قائل ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر تمام بشریت جو ہے وہ متفق ہے تو اس میں ہماری مراد مہدویت سے وہ نجات کا کنسیپٹ ہے کہ جو ہر امت کے ہر فرد کے اندر موجود ہے یعنی اگر آپ بشریت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو شاید کوئی ایسا زمانہ نہیں ملے گا ایسی امت نہیں ملے گی کہ جس کے افراد کے عقیدے میں یہ عقیدہ نہ ہو کہ ایک دن ہمیں اس ظلم و بربریت سے نجات دینے کے لیے کوئی آئے گا.
تو آپ کے خیال میں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جہانی ہے تو کیا یہ فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے اور کیوں یہ موجود ہے؟
جی میں اسی بات کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں مطلب کو. میں بھی مہدویت کے اس مطلب کو ایک مثال سے وضاحت کرنا چاہوں گا اور پھر اس فطرت والے موضوع کو میں بیان کرتا ہوں. ہم دو حالتوں کو فرض کرتے ہیں. ایک حالت ہے کہ کشتی میں بیٹھے جو سوار ہیں ان کی یہ کشتی طوفان کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے, دریائی طوفان آ جاتا ہے. اب ان جو کشتی کے سوار ہیں ان کو یقین ہو 100% کہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے, تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ ان کا یہی ہوگا, خاموشی سے بیٹھ جائیں گے, کوئی ہاتھ مایوس ہو جائیں گے اور اپنی موت کا انتظار کریں گے. لیکن دوسرا ہم فرض کرتے ہیں کہ بھنور میں پھنس گئی ہے کشتی جو ہے, اب اس کو پتا ہے, امید ہے, یقین نہیں ہے, امید ہے کہ اس کے سمندر کے ارد گرد کہیں نہ کہیں ایک نجات دینے والا ساحل موجود ہے. تو اس امید کے ہوتے ہوئے یہ سوار کبھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے, تمام ان لوازمات کو پورا کریں گے کہ جو ان کو ساحل تک پہنچائیں گے. یہ متحرک کس کو کہیں گے ہم,
یعنی ایک روح پھونک سکتا ہے,
روح پھونک دیتا ہے. ہاں, یہ امید رکھنا نجات کی, اس کو ہم کہتے ہیں مہدویت.
بس ہوپ کا نظریہ ہے یہ, امید کا نظریہ ہے, جس میں انسان جو ہے کوشش کرے گا اور خاموش نہیں رہے گا, جدوجہد کرے گا.
اس کو ہم مہدویت سے تعبیر کرتے ہیں, اور یہاں مہدویت عام معنی میں ہے. ابھی ہم مہدویت جو خاص معنی میں ہے اس کی طرف نہیں آئے, کہ بعد میں اس کی طرف جب وہ اشارہ ہوگا. اب جب ہم یہ معنی کرتے ہیں مہدویت کا, اب آپ کر دیکھتے ہیں کہ یہ امید تو فطرتی طور پہ ہر بشر میں موجود ہے. جیسے میں نے اشارہ بھی کیا کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کو کوئی بشر ایسا نہیں ملے گا جہاں نا امید نظر آئے. تو اب فطرتی جو امر ہوتا ہے اس کی تین خصوصیات ہوتی ہیں. فطرت کے بارے میں جب آپ مختلف بحث پڑھیں تو اس کے اندر یہ چیز ملتا ہے. پہلی جو خصوصیت اس کے اندر یہ ہوتی ہے, وہ تحمیلی نہیں ہوتی, انفورس نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ اکتسابی نہیں ہوتی, یعنی اس کو سیکھا نہیں جاتا,
خود سے ہوتی ہے.
اب آپ مہدویت کے ساتھ تطبیق کرتے آئیں کہ یہ امید کی جو کرن انسان کی بشریت کے اندر موجود ہے, نجات کی جو امید اس کے اندر موجود ہے, آیا اس نے سیکھا ہے کسی سے؟
نہیں, اتنے ظلم و جور کے بعد پھر بھی امیدوار ہیں کہ کوئی خدا.
تحمیل نہیں کسی نے کیا کہ مانو تم اس کو, نہ کوئی تحمیل کرے نہ کرے, ہر دو صورت میں اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. دوسری خصوصیت جو فطری ہونے کی ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کو زائل نہیں کیا جا سکتا, نہ تحمیل کے ساتھ نہ کسی اور حربے کے ساتھ.
جس طرح آتی خود سے نہیں ہے, اس طرح جاتی بھی نہیں,
جاتی بھی نہیں, چونکہ اس کی ذاتی ہے. فطرتی یعنی فطرت یعنی اس کی ذات, یہ اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی. اب یہ امید کی کرن کوئی لے کے دکھائے, آپ کو کم رنگ ملیں گے, یعنی ضعیف ہو جائے گی یہ فطرت, لیکن ختم نہیں ہوگی, زائل نہیں ہوگی سرے سے. جیسے ہی وہ رکاوٹیں ہٹیں گی یہ امید پھر اٹھے گی, اور وہ بغیر کسی درس و تدریس کے, بغیر کسی کے کہنے سے, وہ اندر سے بولے گا کہ ہے کوئی ہمیں بچانے والا.
اور اس میں خیال میں اس کی تصدیق کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں وہ اسی امید سے آئے ہیں, کہ انہیں تبدیلی کی کوئی امید تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جدوجہد کی اور اتنی قربانیاں دی. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہے.
تیسری خصوصیت یہی بنتی ہے کہ فطرتی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ عمومی ہوتی ہے, یعنی کافر, مسلمان, مومن, فاسق, جاہل, عالم, کوئی بھی انسان ہو یہ چیز اس میں پائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ فطرت انسان کی ذات میں شامل ہوتی ہے. اب وہ تفکیک نہیں ہے کہ یہ فطرت جو ہے وہ مومن میں تو ہوگی لیکن فاسق میں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, مسلمان میں تو ہوگی لیکن کافر میں نہیں ہوگی, عمومی پایا جاتا ہے. بس جب مہدویت جو کہ ہم نے معنی کیا ہے عام معنی کے اندر, یہ ان تین خصوصیات کا حامل ہے. جب ان تین خصوصیات کا حامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطر, یہ علامات ہیں کہ یہ فطرتی عقیدہ ہے. درست ہے, جب فطرتی عقیدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام بشریت جو ہے وہ اس کو مان بھی رہی ہے, اس کے مطابق چل بھی رہی ہے. اب یہاں پر جب آگے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس جملے کے ساتھ, اب جب یہ تبیین کر دیا ہم نے کہ مہدویت کا جو نظریہ ہے وہ فطرتی نظریہ ہے, اب بعض اوقات ہمیں یہ سوال سننے کو ملتا ہے, اعتراض سننے کو ملتا ہے کہ مہدویت کا نظریہ بعض کہتے ہیں یہودیت سے لیا گیا ہے, بعض کہتے ہیں مسیحیت سے لیا گیا ہے, بعض کہتے ہیں زرتشتیوں سے لیا گیا ہے, تو ہماری اس تبیین کے بعد میرا خیال میں پھر اس کا جواب جو واضح ہو جاتا ہے کہ لینے کی بات تب آتی ہے کہ جب ایک خاص طبقہ متاثر ہو اس عقیدے سے، پہلے عقیدہ رکھتا ہو، بعد میں ایک خاص طبقہ آ کے اس کو اپنا رہا ہو ان سے لیتے ہوئے، تب تو ہم کہیں گے کہ اس نے تاثیر لی ہے۔ لیکن جب ہم یہ بات احساس کر رہے ہیں کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے مہدویت کا نظریہ، تو پھر یہاں تاثیر نام کی جو ہے وہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور شبہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ بے مورد ہو جائے گا۔
بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کی ایکسپلینیشن دی، اور واقعی اس سے ایک اور بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو اس نظریے کے متفقہ طور پہ ماننے والے ہیں ان کا وظیفہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ جب یہ جہانی ذمہ داری ہے اور پوری دنیا کے مظلوم اور تمام انسان اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کوئی امید کی کرن نظر آئے، جو جن نظریے کے ماننے والوں کے پاس پوری انفارمیشن ہے ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میں اسی تسلسل میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نظریہ اہمیت اتنا اہم ہے اور جہانی ہے، تو پھر اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کس طرح سے بیان ہوگی، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، کیوں ہم اس کے لیے گفتگو کریں، کیوں اس کے لیے جدوجہد کریں، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو بیان کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہی نستعین۔ مشکور ہیں آپ کا کہ یہ فرصت ہمارے لیے فراہم ہوئی کہ مہدویت کے حوالے سے کچھ اچھے موضوعات کے حوالے سے گفتگو کر سکیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ مہدویت سے مطالعے اور مہدویت کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور کس ضرورت کے تحت یہ لازم بنتا ہے کہ ہم مہدویت کے حوالے سے گفتگو کریں۔ تو یہاں پر مختلف پہلو ہیں جن کو اگر دیکھا جائے تو مہدویت سے گفتگو کرنا، مہدویت کے حوالے سے بحث کرنے کی ضرورت سامنے آتی ہے۔ سب سے اہم اور پہلا نقطہ اس سلسلے میں خود عقیدتی پہلو ہے اس مہدویت کا، کہ انسان کے لیے عقیدہ اس کی حیات کا ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی کے اندر جتنے اعمال انجام دیتا ہے، جو کردار اس کا بنتا ہے، جو کام انجام دیتا ہے، یہ تمام اس کے کام اس کے عقیدے سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے فکر سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو بس عقیدے کا انسان کی زندگی میں ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ پھر جب عقیدے اور فکر کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر کیسے جنم لیتا ہے، کیسے وجود پاتا ہے، تو یہ اس کی معرفت اور شناخت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس نوعیت کی انسان کی معرفت ہوگی، اور جتنی عمیق معرفت ہوگی اور جتنی صحیح معرفت ہوگی، اس اعتبار سے ایک صحیح عقیدہ وجود پائے گا، اور وہی صحیح عقیدہ انسان کے عمل کو ایک اچھے راستے اور صحیح راستے پہ لا سکتا ہے۔ تو جب یہ ایک بنیادی چیز ہے عقیدہ، اس طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہدویہ، جیسے آغا نے بیان کیا کہ ایک جہانی نظریہ ہے، اور بالخصوص میں کہوں گا کہ مکتب تشیع کے اندر ایک جو تفاوت پایا جاتا ہے، ایک جو فرق پایا جاتا ہے دیگر ادیان اور مکاتب کی نسبت، وہ یہ کہ مکتب تشیع کے اندر ایک حجت الہی کے عنوان سے، ایک امام کے عنوان سے، ایک زندہ اور موجود منجی موعود کا تصور ہے اور عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر اس منجی موعود کا، اس حجت الہی کی معرفت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کہ جیسا کہ شیعہ سنی مصادر کے اندر بھی ہمیں یہ حدیث نظر آتی ہے کہ ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جب موت جاہلیت کی موت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیات بھی عقلانیت سے خالی ہے، اس کی حیات بھی جاہلی حیات ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معرفت کا انسان کی زندگی کے اندر اس کے عقائد کی تشکیل میں کتنا بڑا کردار ہے۔ یہی معرفت ہے، یہی شناخت ہے جو اس کے عقائد کو درست کر سکتی ہے۔ جب عقائد درست ہوتے ہیں تو انسان اپنے دین سے گمراہ نہیں ہوتا، اور اس مہدویت کے سلسلے میں یہاں سے یہ نقطہ اور واضح ہوتا ہے کہ انسان کیوں مہدویت کے حوالے سے، کیوں منجی موعود اور بالخصوص ایک حجت موجود اور زندہ کے حوالے سے گفتگو کرے۔ یہاں پر ہم جیسے دیگر دعائیں بھی پڑھتے ہیں اپنے وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے، کہ اللہم عرفنی حجتک، کہ خدایا اپنے حجت کی معرفت ہمیں عنایت کر، کہ اگر تو نے یہ معرفت عطا نہیں کی تو زلل تو اندینی، کہ اسی دعا کے اندر یہ نقطہ موجود ہے کہ اگر یہ معرفت تو نے مجھے عنایت نہیں کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو یہی سے عقیدتی پہلو کے اعتبار سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ مہدویت سے بحث کرنے کی اور مہدویت کے بارے میں گفتگو اور مطالعہ کرنے کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے پہلو ہیں، ایک اور پہلو کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور وہ یہاں پر اجتماعی پہلو ہے کہ یہ عقیدہ خود بھی جیسے آغا نے بھی بیان کیا کہ انسان کے وجود کے اندر جو امید کی ایک کرن لاتا ہے، تو کیونکہ یہ عقیدہ فطری عقیدہ ہے جیسے آغا نے اشارہ کیا، میں اس کی تکمیل کروں گا، فطری عقیدہ ہے یعنی کیونکہ گوہر فطرت کچھ اصول کی تقاضا کرتی ہے، کیونکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فطری عقیدہ ہے یعنی فطرت انسانی ہے جو عدالت چاہتی ہے، فطرت انسانی ہے جو ایک ایسا معاشرہ چاہتی ہے جو مثالی ہو اور سعادت بخش ہو اس کے لیے، تو جب یہ انسان کے فطرتی آرزو ہے تو اس طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہدویت ہی وہ عقیدہ اور فکر ہے جو انسان کے وجود کے اندر اس کے اس آرزو کے حوالے سے اس کو امیدوار بناتا ہے، اور وہ یہ یقین پیدا کر لیتا ہے کہ ایک الہی شخص آئے گا جو اسے اس طرح کا معاشرہ بنائے گا اس کے لیے، جو اس کے لیے سعادت کا باعث بنے گا، تو اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اسے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے تو وہ پھر تحرک میں آتا ہے اور وہ اس طرح کے معاشرے کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تو لہذا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی اور اجتماعی اعتبار سے مہدویت کا انسان کی زندگی کے اندر کتنا بہت بڑا اثر ہے، جب اتنا عظیم اثر ہے جو اس کے لیے ایک آئیڈیل معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے تحرک میں لاتا ہے، تو یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ مہدویت کے حوالے سے مطالعہ کرنا، مہدویت کے حوالے سے گفتگو کرنا ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح مثلا میں دیگر جو اس کے پہلو ہیں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا تفصیل میں، جیسے سیاسی پہلو ہے، بہت سارے سیاسی میدان میں نظریے آئے جو انسان کے لیے اجتماع کو تشکیل دیتے ہیں، حکومت کو تشکیل دیتے ہیں، جو انسان کی ان فطرتی ضرورتوں کو پورا کر سکے، درست ہے، جبکہ وہ ہم ناکام ہونا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہوئے، بہت سارے سیاسی نظریے ناکام ہو چکے، بہت سارے موجودہ سیاسی نظریے نے انسان کو ساحل نجات پر لانے کے بجائے اور مشکلات میں گرفتار کر لیا۔
جی، میرے خیال میں بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کی ضرورت و اہمیت کو بیان کیا، اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ دنیا نے سارے تجربے کر لیے ہیں اور مختلف ناکامیوں کے بعد دنیا اس وقت جو ہے وہ پریشان ہے، مختلف ممالک میں اس وقت جو ہے ناامن ہے، بے عدالتی ہے، لوگ پریشان ہیں، اور وہ امید کی کرن جو ہے وہ اس نظریہ مہدویہ سے جو ہے بہت اچھی طرح سے،
اور واحد ہی یہی مہدویت کا نظریہ ہے جو ان کے لیے یعنی اس طرح کا نظام دے سکتا ہے جو ان کی فطرتی اصولوں کے مطابق ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اس کا
مطلب ہے خود ہمیں بھی معلومات حاصل کرنے کی سامعین ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں سب سے پہلے خود معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، میں یہاں پر بیچ میں روک کے ایک کتاب کا تعارف کرانا چاہوں گا کہ یہ صرف شیعوں سے مخصوص نظریہ نہیں ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب کو بالکل تدوین کیا ہے، القول المعتبر فی الامام المنتظر، اس میں امام زمانہ اور مہدویت کے حوالے سے احادیث کو جمع کیا ہے جو ہمیں موقع فراہم کریں گی کہ ہم اس نظریے سے باہر آئیں کہ یہ کسی مخصوص فرقے کا نظریہ نہیں ہے، جیسے ایک جہانی نظریے کی بات کی تو کم از کم امت مسلمہ اس پلیٹ فارم سے اس نظریے سے جو ہے وہ اکٹھی ہو سکتی ہے اور اس کی جد و جہد کر سکتی ہے کہ دنیا میں جو ظلم و جور ہو رہا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، تو اسی پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں کہ امت مسلمہ میں قرآن ایک متفقہ کتاب ہے اور ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جب ہم نے اس بات کو چھیڑا تو اس بات کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے کہ قرآن مجید میں سورہ نور کے آیت نمبر 55 میں، سورہ آیہ استخلاف کے نام سے جو مشہور ہے، یہ وعدہ کیا گیا کہ نیک اور صالح افراد کے لیے خلافت مخصوص ہے، یہ مفہوم جو ہے اس آیت میں موجود ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو قرآن کی آیت ہے، کیا ہم مہدویت کے حوالے سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ کچھ سمجھ میں بات آتی ہے؟ تاکہ ہم اس تصور سے باہر نکلیں کہ یہ کوئی حدیثی نظریہ نہیں ہے بلکہ قرآن سے بھی ہمیں اس کے بہت سارے شواہد ملتے ہیں، پلیز آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے ایک تکمیلی نقطہ بیان کر کے میں اس کی طرف آتا ہوں، چونکہ بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس وجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ نقطہ ضائع نہ ہو۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ مہدویت ایک فطرت کا تقاضا ہے، ایک بہت پیارا ایک نقطہ یہاں پر یہ موجود ہے، خداوند متعال نے انسان کے اندر جس قسم کی طلب رکھی ہے اس کا مستاق بھی خارج میں دیا ہے۔ اگر پیاس کے دوران پانی کی طلب ہوتی ہے تو خارج میں پانی ہے، اگر بھوک کی صورت میں غذا کی طلب ہوتی ہے تو خدا نے غذا رکھی ہے خارج میں، مریضی کی حالت میں اگر دوائی کی ضرورت ہے تو اس مرض کے مطابق دوائی کو بھی خارج میں رکھا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا جانتا ہے کہ میں نے اس کے اندر کیا چیز رکھی ہے، اور پھر اس کے مطابق مصداق بھی دیا ہے۔ اگر خدا طلب تو رکھ دے لیکن اس کا جو مصداق ہے وہ نہ دے تو خدا کی حکمت کے خلاف ہے، خدا کی خالقیت کے اوپر نعوذ باللہ جو ہے وہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ تو اگر خدا نے انسان کے اندر ایک طلب جو ہے وہ عدالت کی رکھی ہے، حق محوری کی رکھی ہے، ظلم و ستم سے بچنے کی رکھی ہے، یعنی مہدویت کی اگر طلب رکھی ہے تو پھر اس کا مصداق بھی خارج میں ہونا حتمی ہے۔
بالکل، آج کل گڈ گورننس کے اوپر بہت بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہیں، جب گورننس اچھی چاہیے تو اس کے لیے ایک ظاہر ہے لیڈر کی بھی ضرورت ہے کہ جو کہ اچھی بہترین حکومت قائم کرے۔
یہاں پھر ہم وہ اپنی نظرے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جس مہدویت کو سب مانتے ہیں، ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہمارے آئمہ نے اس کی تفاصیل بھی بیان کی اور مشخص کیا ہے، کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آئیں گے۔ میں اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم بحث ہے یہ بھی مہدویت کے اندر، کے قرآن ایک آسمانی کتاب ہے، الہی کتاب ہے، تو سب سے پہلے کہ جو اتنا اہم عقیدہ ہے اس کو ہم قرآن کی نظر میں دیکھیں کہ اس میں بھی اشارہ اس کی طرف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر ہم تحقیقات جو علماء نے انجام دی ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہوں یا تشیع، تو تقریباً 324 کے قریب قرآنی آیات انہوں نے بیان کی ہیں کہ جو مہدویت کے ساتھ مرتبط ہیں۔ اس کے ضمن میں ہزاروں کی تعداد میں روایات موجود ہیں، چاہے وہ اہل سنت سے ہوں یا تشیع سے۔ ہاں، دلالت میں فرق ہے، بعض احادیث ایک آیت کی تفسیر کر رہی ہیں، بعض احادیث کسی آیت کی تطبیق کر رہی ہیں، بعض احادیث جو ہیں وہ تعویلی معنی بیان کر رہی ہیں، یعنی اس طریقے سے،
یعنی اتنا ریفرنس میٹیریل ہے، اس پہ تو بہت زیادہ ریسرچ کے مواقع موجود ہیں۔
مثلا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان آیات کے ضمن میں اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا عقیدہ امت مسلمہ کے پاس نہیں ہے جس جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں روایات موجود نہ ہوں۔ 6000 کے لگ بھگ روایات نقل کی گئی ہیں جو مہدویت سے مربوط ہیں، ابھی روایت میں ہماری بحث نہیں ہے۔ اب تعداد دیکھیں کہ جو مشخص کی گئی ہیں، 324 کے قریب آیات ہیں کہ جہاں کسی نہ کسی طریقے سے مہدویت کی طرف اشارہ موجود ہے، کہیں پر اشارہ ذرا واضح تر ہے، کہیں پر جو ہے وہ تھوڑا کم رنگ ہے، اور کہیں پر مصداقی طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے، کہ ایک تفصیلی بات ہے کہ شاید ہم ساری بحث کو یہاں پر بیان نہ کر سکیں۔ یہ ایک مقدماتی بحث ہے۔ اور دوسرا ایک نقطہ میں بحث شروع کرنے سے پہلے عرض کر دیتا ہوں، چونکہ وقت کا جو ہے وہ دامن بہت کم ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ زیادہ بحث بھی نہیں کر پائیں گے، ممکن ہے بعض سوالات اٹھیں تو ہم یہیں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی تمام آیات کو اگر ہم جمع کریں تو ہمیں نظریہ مہدویت جو ہے بڑے صاف اور شفاف انداز میں نظر آتا ہے۔ ہاں، ممکن ہے کہ ایک آیت، دو آیت، تین آیت کو اگر الگ الگ کر کے دیکھا جائے، کچھ سوالات اٹھا دیے جائیں کہ یہاں پر مثلا یہ احتمال ہے، یہاں پر یہ احتمال ہے، اور سائڈ پہ کر دیں اس کو، لیکن جب ہم مجموعی طور پر دیکھیں گے آ کر، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی محقق ان تمام آیات کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہو اور پھر وہ آ کر کہے کہ قرآن سے نظریہ مہدویت جو ہے وہ استخراج نہیں ہوتا اور قرآن نے اشارہ نہیں کیا۔ میرا نہیں خیال کہ اگرچہ ہیں، لیکن ان پر ہم بعد میں چل کے بات کریں گے کہ وہ اعتراض جو ہے وہ ان کے بے بنیاد ہیں۔ آ کر اب آتے ہیں اس آیت کی طرف، کہ سورہ نور کی 55 آیت ہے، کہ جو آیت استخلاف کے ساتھ جو ہے وہ معروف ہے، کہ آیت میں یوں ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو تم میں سے ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، انجام دیا۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں جانشین بناؤں گا اس زمین پر، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ تم سے پہلے والوں کو میں نے بنایا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور ان کے جو پسندیدہ دین ہے اس کو پائیدار اور استوار کرے گا خداوند متعال، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جب ان کے اوپر خوف طاری تھا اس خوف کو کیا کرے گا؟ خدا امنیت میں تبدیل کرے گا، وَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ میری عبادت کریں گے اور اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر پھر بھی کسی نے اس نعمت کا کفران کیا تو پھر وہ فاسق ہی ہوں گے، وہ پھر مومن اور صالح جو افراد نہیں ہوں گے۔
بس ایسی خلافت کی بات ہوتی ہے جس میں شرک بہت کم ہو جائے گا، بہت ہی نادر افراد رہ جائیں گے، اور ایسا دور میرے خیال میں ابھی تک ہم اس کے انتظار میں ہیں۔
میں یہی چند قرینے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تفصیلی میں بحث میں وارد نہیں ہونا چاہوں گا، اگر اسی آیت کی تفسیر میں وارد ہونے شاید ایک ٹاک شو بھی کم ہے اس کے اندر. اگر ہم یہاں آیات کے بعض الفاظ کی طرف توجہ کریں تو ہمیں مہتویت کا نظریہ یہاں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. ایک یہاں پر لفظ کیا ہوا استعمال ہوا ہے تمکین کا, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, کہ میں پائیدار خداوند متعال وہ دین کے جس جو ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے خدا نے اس کو پائیدار اور استوار کر دے گا. اور پائیداری اور استواری دین کی کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوگا, استوار ہوگا, اگر تھوڑا سا اختلاف بھی ہو جائے گا تو پریشان نہیں ہوں گے, اور اس دین کے تمام احکامات کے اوپر عمل ہو رہا ہوگا.
بس اس حالت سے نکل جائیں گے, موجودہ حالت سے جو مسترب ہیں.
ہاں ابھی آپ دیکھیں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے ایک نظریے کے بارے میں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بنے گا اس کا. عمل صالح کے اندر بھی آپ احکام کے اجرا کے اندر بھی دیکھیں آپ آ کر, تو جس طریقے سے دین کے احکام کو اجرا ہونا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. تو ایک لفظ جو ہے وہ تمکین اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. دوسرا ایک جو قرینہ اس کے اندر موجود ہے وہ ہے خداوند متعال کیا کر رہا ہے. آیت کا سیاق دیکھیں آپ, غائب کی بات ہو رہی ہے. کیا وعد اللہ الذین, خدا نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے, غائب کی بات ہو رہی ہے. خدا جو ہے وہ ان کو جانشین بنا دے گا, خدا ان کے دین کو جو ہے وہ پائیدار کر دے گا. پھر ایک دم کیا کرتی آیت, کیا کرتی ہے, لحن تبدیل کر دیتی ہے. کیا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, یعنی غائب سے مخاطب میں تبدیل کر دیا, میری وہ عبادت کریں گے جس میں کوئی شرک نہیں ہوگا. اب علم بلاغت کے اندر جو ہے وہ یہ قاعدہ موجود ہے التفات کا, کہ غائب سے جیسے مخاطب میں بدلتا ہے آ کر یہ اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے, آ کر تاکید ہوتی ہے اس کے اندر. اور یہاں پر خداوند متعال نے اس جو ہے وہ مطلب کو یہاں پر تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے, اور تاکید ہمیں یہاں پر ملتی ہے. قرینہ کیا بنتا ہے یہاں پر, خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بہی شیئا, وہ عبادت کریں گے میری اور اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہوگا. شرک مطلق کی نفی ہو رہی ہے, شرک خفی بھی شامل ہے, جلی بھی شامل ہے اس کے اندر آ کر. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کے اندر درست ہے کہ اسلام پر عمل ہو رہا ہے, درست ہے کہ اسلام بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے وہ اجرا ہو رہا ہے اپنی ایک خاص کیفیت میں, اگرچہ اسلام کے کامل احکام کے بارے میں نہیں بات ہو رہی ہے, لیکن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ شرک جو ہے وہ زیادہ ہے. آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں چلیں جائیں, بت پرستی موجود ہے اور مختلف صورتوں میں موجود ہے. خود مومنوں کے اندر بھی شرک خفی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہے, جس کی طرف خود قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے آ کر. تو ہم جب اس طریقے سے ایک اور مطلب جو ہے وہ کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا, یہ کہاں سے ہم بیان کر رہے ہیں, وہی ایک ادبی قاعدہ ہے کہ شے نکرہ ہے, اور جب ایک نکرہ چیز نفی کے سیاق میں آ جائے تو اس وقت ہی عمومیت کا فائدہ دیتی ہے. اب نہیں آ کیا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون, لا نفی ہے یہاں پر, اور پھر شیئا نکرہ ہے. نکرہ جب نفی کے سیاق میں آ جاتا ہے تو عمومیت دے دیتا ہے, یعنی کسی قسم کا شرک جو ہے وہ موجود نہیں.
آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ہر قسم کے شرک سے جو پرہیز.
اس کے بعد کیا ہے, اب ممکن ہے کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ یہاں امت پیغمبر مراد ہے پوری کی پوری. ٹھیک ہے, آپ جس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں شاید وہ مد نظر نہیں ہے. تو ہم جب آ کر دیکھتے ہیں تو شروع ہی میں خداوند متعال نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے. کیسے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو ایمان لے کر آئے, یعنی ایک خاص طبقے کو, ایک خاص جو ہے وہ افراد کو جو ہے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو جانشین بناؤں گا.
ان میں سے بھی مین باس کے معنی میں اگر لیں تو کم جامعے کو لیں گے, بالکل باس
من تبعیزیہ ہے, یہ بیان کرنا ہے. ایک تو من یہاں تبعیز کے معنی میں, کہ لغت کے اندر جو لغت دان ہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ تبعیز سے کیا مراد ہے, یعنی یہاں بیان نہیں کیا جا رہا, من تبعین کے مقابل میں ہے کہ یہ تبعیز بیان کر رہا ہے, یعنی ایک خاص طبقے کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. بس اگر ہم ان سارے قرائن کو جمع کریں کہ تیزی سے میں بڑھ رہا ہوں اس کی طرف آ کر, تو ہمیں بڑا آسانی کے ساتھ یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیت ناظر ہے حکومت جناب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف, کہ وہ حکومت ہے کہ جہاں پر اسلام مکمل طور پر اجرا ہوگا, اور وہ حکومت ہے کہ جہاں پر پوری دنیا پر اسلام قائم ہوگا, اور وہ حکومت ہے کہ جہاں پر شرک نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی.
آپ کو بہت شکریہ, آپ نے بڑی علمی انداز میں اس مطلب کو بیان کیا. کیونکہ وقت میں بہت گنجائش کم ہے اس لیے میں آخری سوال کی طرف آؤں گا اور اس گفتگو کو ہم ختم پذیر کہیں گے. اور کیونکہ اب موضوع قرآن کی طرف چلا گیا ہے اور قرآن کی روشنی میں ہم نظریہ مہدویت کی گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک اور آیت کا ہم سہارا لیتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں 105 نمبر آیت میں بھی اسی قسم بھی کچھ گفتگو ہوتی ہے کہ ان العرض یرثھا عبادی الصالحون۔ یہ جو آیت ہے، کہ اس آیت میں مہدویت کے حوالے سے ہم کیا مفہوم لے سکتے ہیں، اگر اختصار سے بیان کریں تو ہم آپ کا شکر گزار ہوں
جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے ان مہدویت کے باب میں، جو آیات آغا نے اشارہ کی ان میں سے، کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا ہے۔ کہ اب یہاں پر احتمالات متعدد دیے گئے ہیں کہ زبور سے مراد وہی کتاب آسمانی زبور داؤد ہے، یا ایک احتمال دیا گیا ہے کہ جتنے بھی کتاب آسمانی ہیں ان وہ سبا تمام کے تمام مد نظر اور مراد ہیں۔ ذکر اس کے حوالے سے بھی دو احتمال ہیں، کہ اس سے مراد وہ کتاب آسمانی ہے جو تورات جناب حضرت موسیٰ کو عنایت کی گئی، یا یہاں پر مراد قرآن مجید ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ذکر کے بعد ہم نے زبور کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث ہمارے صالح اور نیک بندے ہوں گے۔ تو یہاں پر چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تفصیلی گفتگو کر سکیں، فقط گزر جاتے ہیں کچھ اشارہ کر کے، کہ سب سے پہلا یہاں نقطہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ عرض سے یہاں پر مراد کیا ہے۔ جب ہم اس آیت کو اپنی ما سبق گزشتہ آیات سے مقایسہ کرتے ہیں اور اس سیاق کو دیکھتے ہیں، تو ایک سیاق جو یہاں پر اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس کو واضح کرتا ہے کہ اس عرض سے مراد یہاں پر دنیاوی عرض ہے، یعنی اس دنیا کے اندر یہ جو زمین دنیاوی ہے، یہ جو عرض دنیاوی ہے، ہمارے نیک صالح بندے ان تمام اس عالم کے اندر اس تمام دنیاوی زمین کے جتنے منافع ہیں، جتنی برکتیں ہیں اور جو جو تصرفات ہیں وہ ان کو حاصل ہوں گے، وہ حاکم ہوں گے، ان کو سلطا ہوگا اس عالم کے اندر اس زمین پر۔ سیاق یہ ہے کہ اس سے جو سابقہ آیات ہیں ان میں اگر ایک آیت کے اندر کہ جو ذکر ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، کہ یہ اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 ہے، کہ اس آیت کے اندر خداوند متعال نے جب مؤمنین یعنی وہ افراد کے جو صالح عمل انجام دیتے ہیں اور مؤمن ہیں، خداوند متعال ان کے لیے فرماتا ہے کہ ان کی جو کوشش ہے وہ ضائع نہیں ہوگی اور ان کی اس کی قدر کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے اس عمل کو لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر 101 نمبر آیت کے بعد 104 نمبر آیت تک خداوند متعال ان مؤمنین کے لیے اجر کو بیان کر رہا ہے، اور ان آیات کے اندر جو اجر بیان کیا جا رہا ہے وہ اخروی اجر ہے، کہ جو قیامت کے دن آخرت کے اندر خداوند متعال ان مومنین کو جو انعامات دے گا، جو اجر دے گا، وہ ان آیات کے اندر وہ اجر خداوند متعال نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اس قیامت کا ذکر کیا آخری 104 نمبر آیت کے اندر، تاکہ یہ جو اجر ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے یہ کہاں پر متحقق ہونا ہے، یہ قیامت کے اندر متحقق ہونا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ آیت ذکر ہو رہی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ یہ دوبارہ یعنی دوسرے مرحلے میں ایک اور بشارت کی طرف اشارہ ہے ان مومنین کے لیے اور ان کے دنیاوی اجر کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ جو سیاق ہے اس کو بعض مفسرین نے عطف بھی کیا ہے 94 آیت پر، اور یہ اسی سیاق سے استفادہ کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد، اس عرض سے مراد عرض دنیاوی ہے، اور اس زمین کے جو وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس عالم کے اندر وہ حاکم ہوں گے، اس زمین کی وراثت انہیں حاصل ہوگی اور زمین کے تمام منافع پر وہ مسلط ہوں گے، تو وہ اس زمین اس عالم کی بات ہے۔
بالکل، ایک اور آیت میں بھی انی جاعلن فی الارض خلیفہ، وہاں بھی عرض کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی خلافت کی بات ہو رہی ہے۔
زیادہ صاحب نے کہا کہ اگر تمام آیات کو ایک منظومے کی شکل میں دیکھا جائے تو یہ ایک دوسرے کے لیے تکمیل اور ایک دوسرے کے لیے قرینہ بھی بنتے ہیں، لیکن فعلاً ہم اگر اس آیت کو دیکھتے ہیں اور اس زمین سے مراد ہم دنیاوی زمین لیتے ہیں، تو اس آیت کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے صالح بندے جو وارث بنیں گے زمین کے، وہ اس عالم کے اندر ہوں گے۔
اور ایک اور میرے خیال میں عبادی کا لفظ، یعنی اتنا صالح ہے کہ خدا اپنی نسبت دے رہا ہے اس بندے کی، اپنی یہ خود ایک اہمیت
صالح کے اندر، صالح کی جو معنی قرآنی استعمالات میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ایک متی شخص سے ماورا کی معنی ہے، مافوق کی معنی ہے، تو ایک خاص قسم کا طبقہ، ایک خاص قسم کے افراد کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کا۔ اور خود اسی کے اندر کہ لفظ عرض بھی جو آیا ہے وہ مطلق ہے، اس کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے کہ کسی ایک نقطۂ محدود اور مخصوص کی طرف اشارہ نہیں ہے زمین کے، بلکہ پورے کرۂ عرض پر، تمام منافع عرض پر ان کو حاکمیت حاصل ہوگی. اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے، یہ ایک ایسی بشارت ہے کہ جس کا ابھی تک تحقق نظر نہیں آیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی سے اشارہ کر رہی ہے مہدویت کی طرف، وہ جو فطرتی ایک آرزو انسانوں کی ہے منجی موعود کے عنوان سے، اور بالخصوص شیعہ مکتب کے اندر کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو ظہور ہے وہ اس مہدویت کے اندر جو عقیدہ ہے، یہ آیت اسی طرف ناظر ہے کہ یہ وہ. اور روایات کی بات تو جس آغا نے فرمایا کہ ہم روایت کی طرف نہیں جا رہے، وَإِلَّا خود روایات اس آیت کی تفسیر میں اسی آیت کو تطبیق کر رہی ہیں مہدویت کے مورد پر. گرچہ آیت کا ظہور عمومیت رکھتا ہے، لیکن ایک اتم اور کامل مصداق اس آیت کا کہ جس میں خدا کے صالح اور نیک بندے اس زمین پر مسلط اور حاکم ہوں گے اور ایک جہانی حکومت کو تشکیل دیں گے، وہ یہی مہدویت.
آپ کا بہت شکریہ، وقت میں گنجائش نہیں ہے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، آج کی گفتگو علمی لحاظ سے قرآن کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہی تھی، اور قرآن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مہدویت کے حوالے سے بہت کثیر آیات ہیں، لیکن اتنے کم وقت میں دو آیات کو ہم نے اس پہ گفتگو کی. اور ہم دعا گو ہیں وہ خورشید مہدویت جو امت انسانیت کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس کے زخموں کا مرہم بنے گا، اس کے ظہور کی تاجل کی دعا کے ساتھ اور اگلے پروگرام کے وعدے کے ساتھ آپ سے خدا حافظی چاہتے ہیں. التماس سے دعا، اللہ حافظ.
در اسلام هم جزو مسلمات است مسئله مهدویت، یعنی مخصوص شیعه نیست. همه مذاهب اسلامی غایت جهان را که اقامه حکومت حق و عدل به وسیله مهدی علیه السلام و عجل الله فرجه است، همه اصل قضیه را قبول دارند. روایات معتبر از طرق مختلف در مذاهب گوناگون از پیغمبر اکرم و از بزرگان نقل شده است، بنابراین هیچ تردیدی در آن نیست. منتها امتیاز شیعه در این است که مسئله مهدویت در آن یک مسئله مبهم نیست، یک مسئله پیچیده‌ای که برای بشر قابل فهم نباشد نیست، یک مسئله روشن است، مصداق واضحی دارد. این مصداق رو میشناسیم، خصوصیاتی از او رو میدانیم، پدران او رو میشناسیم، خانواده او رو میشناسیم، ولادت او رو میشناسیم، جزئیات اون رو خبر داریم. در این معرفی هم باز روایات شیعه تنهایی در صحنه نیستند، حتی روایاتی از غیر طریق شیعه هم وجود دارد که همین معرفی رو برای ما روشن میکنه که خب باید توجه کنن کسانی که مال مذاهب دیگه هستن، دقت کنن این حقیقت روشن رو در بیابند. بنابراین مسئله اهمیت مسئله یک چنین سطحی دارد و ما بیشتر از دیگران اولا هستیم به این که به این مسئله بپردازیم، کارهای علمی و دقیق و متقن روی این مسئله انجام بگیرد.
اینجا مرکز مقاومت هست.